اب ہم چلتے ہیں آج کی اس نشست کے آخری خطیب فضیلت الشیخ جناب ڈاکٹر عبدالحادی عمری کی طرف. ڈاکٹر عبدالحادی عمری حفظہ اللہ جو ان دنوں برمنگھم انگلینڈ میں رہتے ہیں اور وہاں پر جمعیت اہل حدیث کے امیر بھی ہیں اور ماہنامہ صراط مستقیم کے ایڈیٹر بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ مجلس القضاء الاسلامی یعنی اسلامک دار القضاء کے ایک رکن بھی ہیں, وہاں بھی کام کرتے ہیں. سمندر پار سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان اور خطیب ہمارے سامنے موجود ہیں. ہم بلا کسی تمہید اور بلا کسی تاخیر اب آپ کے حوالہ کرنا چاہتے ہیں اس شعر کے ساتھ کہ اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اب ہم بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتے ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالحادی عمری سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں محظوظ ہونے کا موقع دیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز علماء کرام, برادران اسلام اور محترم خواتین, اللہ عز و جل کا یہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں بیٹھنے, جمع ہونے اور دین کے حوالے سے کچھ بات چیت کرنے کا موقع عطا فرمایا. وہ دین جس سے بہتر کوئی اور دین نہیں ہے, وہ دین جو رب تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اسلام کسی جماعت, آرگنائزیشن یا کچھ لوگوں کی طرف سے نہیں بنایا گیا, بلکہ لوگوں کے رب خالق کائنات کی طرف سے نازل کردہ یہ دین ہے. اور اس دین کے مقابلے میں دنیا کا کوئی ریلیجن, کوئی ازم, کوئی تھاٹ, کوئی مذہب, کوئی فکر قابل قبول نہیں ہو سکتی. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ, کہ کوئی اگر چاہے کسی طرح کا بھی دستور آپ بنا لیں, کوئی بھی ریلیجن بنا لیں, کوئی بھی ازم بنا لیں, وہ اسلام کے مقابلے میں قابل قبول نہیں ہو سکتا. کتنا فرق ہے رب کے نظام میں اور انسان کے نظام میں. انسان کی سوچ محدود, انسان کا علم محدود, انسان کے اپنے نظریات محدود, جبکہ رب تعالیٰ کی کوئی چیز محدود نہیں ہے. محدود اور لامحدود میں جو فرق ہے وہی اسلام اور دوسروں کے درمیان فرق ہے. یہی وہ بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں, ہندوستان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیز پھیلنے والا دین وہ دین اسلام ہے. چاہے وہ امریکہ میں ہو, چاہے وہ برطانیہ میں ہو, چاہے وہ یورپ میں ہو, چاہے وہ افریقہ میں ہو, بات میری نہیں, کیونکہ شاید اگر میں اپنی بات کروں تو آپ کہیں گے کہ مسلمان تو شاید اپنی طرفداری ہی کی بات کرے گا. آئیے انہی کی بات میں سناتا ہوں. سوانزی یونیورسٹی برطانیہ کی ایک مشہور یونیورسٹی ہے. وہاں کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کے مطابق صرف برطانیہ کے اندر نیو مسلمز کی تعداد 100,000 سے زیادہ ہو چکی ہے الحمدللہ, اور ان میں بھی ان کی رپورٹ کے مطابق 66% خواتین ہیں, اور بچیاں نہیں خواتین جو عقل و شعور بالغ عمر کی ہیں وہ خواتین ہیں جو تیزی کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہی ہیں. آخر کوئی وجہ تو ہوگی. امریکی صدر جو سابق ہیں، امریکی صدر جو موجودہ ہیں، برطانوی پرائم منسٹر جو سابق، برطانیہ کے پرائم منسٹر جو اس وقت موجود ہیں، انہیں بھی کہنا پڑا ٹی وی پر آ کر کہ ہم دین اسلام کے مخالف نہیں ہیں، ہم صرف فنڈامنٹلسٹ یا انتہا پسند جو مسلمان ہیں ان کے خلاف ہم ہیں، دین سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جناب صدر، جناب پرائم منسٹر، آپ کو کس نے کہہ دیا کہ اسلام میں دہشت گردی، دہشت پسندی یا افراط اور تفریط اس کی کوئی گنجائش ہے؟ اسلام جو میں کر رہا ہوں اس کا نام نہیں ہے، جو آپ کر رہے ہیں اس کا نام نہیں ہے. اسلام نام ہے اس کا جو رب تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ مجھے نہیں، قرآن مجید کو دیکھ لو. مجھے نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھو کہ اس نے اس کے بارے میں کیا بتایا گیا. پڑھیے قرآن، قرآن میں کیا کہا گیا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تمہیں ایک ماڈریٹ، متوسط اور بیلنس، میانہ روی کا پیغام دے کر بھیجا گیا ہے. اس آیت کی روشنی میں مجھے، آپ کو، علماء کو، اسکالرز کو، ائمہ کو، فقہا کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اسلام میں افراط اور تفریط کی کوئی بات کریں، انتہا پسندی کا دنیا کو کوئی پیغام دیں. دیکھیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے، آپ کا کیا فرمان ہے اس بارے میں. ایاکم والغلو فی الدین، خبردار دینی مسائل میں غلو سے کام نہ لینا، ایکسٹریمزم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے کیٹاگوری کر لی، اس کو ختم کر دیا، اس کو ریفیوز کر دیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا کہ افراط اور تفریط کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی. یہ جو واویلا ہے مشرق سے مغرب تک کہ مسلمان شاید دہشت پسند ہیں، انتہا پسند ہیں، میرے بھائی کچھ لوگوں کا عمل تو اس طرح کا ہو سکتا ہے، انفرادی اور پرسنل یہ غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن دین اسلام اس کی کبھی اجازت نہیں دیتا. اور اگر مجھے معاف کیجئے تو میں ایک بات آپ کو کہوں کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے، اس پروپیگنڈے کا سبب کیا ہے؟ میڈیا. میڈیا نے غلط پروپیگنڈا کیا ہے مسلمانوں کے خلاف. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے مقابلے میں، یہودیوں میں، مسلمانوں کے مقابلے میں، عیسائیوں میں کہیں زیادہ فرقہ واریت کی جنگ اس وقت جاری ہے؟ میڈیا ذکر نہ کرے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ نہیں ہوتا. آؤ میں بتاؤں تمہیں تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے. اسلام کو تم میڈیا کے نام پر اور میڈیا کے بل بوتے پر بدنام کرنا چاہتے ہو. کبھی تم نے دیکھا تمہاری رپورٹ، گورنمنٹ کی رپورٹ، اسکاٹ لینڈ کے اندر گزشتہ سال 10% فرقہ واریت جو کرسچینٹی کے درمیان ہے، کون سی؟ رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ، دونوں کے درمیان ہونے والی لڑائیوں میں 10% اضافہ ہوا ہے. پریس میں اس کو نہیں لایا گیا، حذف کر دیا گیا اس کو پریس میں، شاید اس لیے نہیں کہ اس کی وجہ سے ان کو نقصان ہو رہا ہے. کتنے آپ لوگوں نے، آپ میں سے کتنوں نے یہ بات سنی ہوگی کہ انگلینڈ اور آئی لینڈ کے درمیان ایک دو نہیں، 10-20 نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں دونوں گورے ہیں، لڑنے والا بھی، لڑانے والا بھی، مرنے والا بھی، مارنے والا بھی. آئی لینڈ اور انگلینڈ کیا لڑائی چل رہی ہے؟ کتنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا؟ سینکڑوں کی تعداد میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. مگر کتنے تعجب کی بات ہے، کوئی ٹی وی پر، کوئی میگزین، کوئی اخبار ان کو فنڈامنٹلسٹ نہیں کہتا، انتہا پسند نہیں کہتا، ٹیررسٹ نہیں کہتا. کیا یہ ٹیررزم نہیں کہ چلتے بازار کو
بنش اڑا دیا جائے، معصوم لوگوں کا خون بہا دیا جائے، کیا یہ دہشت گردی نہیں؟ مگر کتنے تعجب کی بات ہے کہ میڈیا ان کو ٹیررسٹ کے نام پر اس کا ذکر کرنا تک نہیں چاہتا۔ کیا آپ نے سنا؟ امریکہ کے اندر 2010 کے اینڈ میں سینٹ کے اندر جو رپورٹ پیش کی گئی، صرف جنسی جرائم کا شکار ہونے والی معزز محترم خواتین کی تعداد کتنی تھی؟ ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق 88,000 عورتیں ہوا و ہوس کا نشانہ بنی، اور وہ رپورٹ خود کہتی ہے، سینٹ کے اندر جو رپورٹ پیش کی گئی، یہ اصل تعداد سے بہت کم ہے، کیونکہ بہت سارے واقعات رپورٹ ہی نہیں ہوئے۔ اور ابھی آپ نے سنا ہوگا سی آئی اے کے ڈائریکٹر صاحب، ان کو کیوں استعفی دینا پڑا امریکہ سے؟ امریکہ کے سی آئی اے کے ڈائریکٹر، اور اس سے پہلے آپ نے سنا ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر جو فرانس کے متوقع صدارتی امیدوار تھے، کیا حرکت کی تھی انہوں نے؟ کیوں ان کو پیچھے ہٹنا پڑا اتنے بڑے عہدے سے؟ اور یہ عجیب بات کہ برطانیہ کی رپورٹ کے مطابق وہاں کے ہوم منسٹر کا یہ بیان کہ مدارس کو بدنام کیا گیا، ایسے پیش کیا گیا کہ دینی مدارس گویا کہ یہ ٹیررسٹ اور دہشت گردی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، حالانکہ یہاں سے جو تعلیم ہوتی ہے اس سے دنیا کو سکون، راحت، امن اور اطمینان کی بات بتائی جاتی ہے، مگر بدنام کیسے کیا گیا؟ آؤ ان کی رپورٹ کیا کہتی ہے، ذرا اس پر بھی نظر ڈال لیں۔ آپ کے ہوم منسٹر، وزیر داخلہ کی رپورٹ، وہ کہہ رہی ہے کہ جن لوگوں کو ہم مختلف قسم کے جرائم میں پکڑتے رہے، انتہا پسندی وغیرہ وغیرہ الزامات کے تحت، 30%، 30% ان کی تعداد بتائی ہوئی، وہ برطانیہ کی اعلی ترین یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ ہیں، مدارس کے نہیں، ہندوستان، پاکستان یا کسی اور مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں، بلکہ برطانیہ کی بہت ہی اعلی ترین یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ دینی مدارس کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کی رپورٹ ہمیں یہ کہنے پر مجبور کر رہی ہے کہ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ ان دینی مدارس سے پہلے اپنی یونیورسٹیوں کو بند کر دیجیے، اس لیے کہ آپ کی رپورٹ کے مطابق جو جرائم میں پکڑے گئے، 30% سے زیادہ تو وہ لوگ پکڑے گئے، تو ان کو پہلے پکڑنا چاہیے، یا ان کے ساتھ جو بھی آپ سلوک کرنا چاہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ خود ان کے اپنے وزیر داخلہ نے اعتراف کیا کہ اس طرح کے قوانین میں مسلمانوں کے ساتھ سخت زیادتی ہوئی، اور جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا وہ کسی بھی طرح کا مناسب سلوک نہیں ہے۔ مگر میڈیا میں جو چیز جس انداز سے پیش کی جا رہی ہے، آئیے جب میڈیا کی بات ہوئی تو میں آپ کو ایک مثبت بات بھی بتا دیتا ہوں، پازیٹو بات، کہ کس طریقے سے لوگ طرفداری سے رپورٹنگ کرتے ہیں۔ کم سے کم ہمارے رپورٹرز کچھ اچھے پہلوؤں پر بھی نظر کرتے۔ جرمنی کا ایک شخص ہے، عربی، اسماعیل خطیب، تاکہ بات سند رہے، جرمنی کا ایک اوارڈ اس کو دیا گیا، بہت بڑا۔ کیا کام کیا تھا؟ میڈیا میں یہ خبر نہیں لائی گئی، کیونکہ یہ مثبت خبر تھی، پازیٹو خبر تھی۔ ہوا یہ تھا، یہودیوں کی گولی سے، جو اسرائیلی اور فلسطینی لڑائیاں ہیں، یہودیوں کی گولی سے اس کا بچہ شہید ہو گیا، سخت زخمی ہوا اور اس کے بعد جان بحق ہو گیا۔ لیکن باپ نے یہ سوچا کہ بچہ تو ختم ہو چکا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ میں فائدہ بھی کر لوں، انتظام کر لوں۔ اس کے اعضا، باڈی آرگن، اس نے 5 یہودی بچوں کو گفٹ کے طور پہ دے دی۔ یعنی ایک فلسطینی باپ، فلسطینی بیٹا جو یہودیوں کی گولی سے زخمی ہوا، اس کے جسمانی اعضا یہودیوں کے بچوں کو، جو بیمار تھے، یہ کہہ کر دیا، بچے تو بچے ہیں، معصوم، اگر میرا بچہ تو چلا گیا لیکن اگر میرے بچے کی وجہ سے کسی کی جان بچ جاتی ہے تو یہ اسلام کی تعلیم ہے. جب اس کو اوارڈ دیا گیا تو اس نے یہی کہا، مجھے ایک طرف تو دکھ ہے اپنے بچے کے جانے کا، مگر دوسری طرف یہ خوشی بھی ہے کہ میرا ایک بیٹا جاتے جاتے پانچ دوسروں کے بیٹوں کی جان بچانے کا سبب بن گیا. مگر اس کو ہمارے میڈیا میں جگہ نہیں ملی، اس طرح کی خبروں کو ہمارے میڈیا میں جگہ نہیں دی گئی. یہ ایک نمونہ ہے صرف بات کو سمجھنے کے لیے کہ بعض اوقات کس طرح کی طرفداری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. لیکن مایوسی کی بات نہیں، قرآن کریم نے ہماری رہنمائی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ مسلمان حالات چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، ہوپ لیس نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہوتا. دیکھنے میں حالات کبھی ادھر ادھر سے پریشان کن دکھائی دیتے ہیں، جیسے فلم کا مسئلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے خلاف کچھ باتیں کی گئیں، مگر کیا اس طرح کے واقعات پہلی مرتبہ واقع ہوئے؟ ہرگز نہیں. اور کیا یہ آخری واقعہ ہے جو یہ فلم بنائی گئی؟ نہیں، اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں اور آگے بھی ہوتے رہیں گے، مگر ان واقعات سے ہمیں کئی اعتبار سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جہاں اس کے منفی اثرات ہو رہے ہیں، کچھ مثبت اثرات بھی ہیں. مومنانہ بصیرت کی ضرورت ہے، واقعات کو دونوں پہلوؤں سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس فلم کے نتیجے میں اور ڈنمارک میں جو کارٹون بنائے گئے اس کے نتیجے میں اس کا فائدہ کیا ہوا. دنیا میں بکھرے ہوئے مسلمان ایک لڑی میں پرو گئے اس کی وجہ سے، اتحاد، اتفاق. کیونکہ جب نبی کا نام آیا مولویوں نے اپنے اختلافات کو بھلا دیے، مولوی اور ملاؤں نے اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھا اور کہا کہ چھوڑیے میرے اختلاف کو، چھوڑے ہمارے اختلافات کو. جب نبی کی عزت اور ناموس کا مسئلہ آ گیا، ہم سب ایک جگہ متحد ہیں، ہم سب ایک پوائنٹ پر متفق ہو سکتے ہیں. تو اس فلم کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا افغانستان کے کوہساروں میں اور انگلستان کے برفیلی تودوں سے ایک ہی آواز اٹھ رہی تھی، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. ڈنمارک کے جس اخبار میں کارٹون چھاپے گئے، اسی اخبار نے اس کی کمپنسیشن کے طور پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت اور آپ کی سیرت طیبہ پر کئی مضامین اس میں شائع کیے. اور جہاں ایک طرف قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی، دیکھنے میں تکلیف دہ واقعہ ہے، مگر آؤٹ آف کنٹرول کبھی نہیں ہونا چاہیے. مومن کو بہت باحوصلہ صبر اور ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے. قرآن کریم کی توہین کی گئی، مگر قرآن کریم کی اس طرح کی توہین کا سلوک کرنے سے کیا قرآن کا مقام نیچے ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ رب کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا، اسی نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم نے اس کلام کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کی ریسپانسبلٹی لے لے، کون ہے جو اس کو اس طرح کی ہتھکنڈوں سے نقصان پہنچائے؟ ایک طرف کچھ لوگوں نے قرآن کریم کو پھاڑنے کی کوشش کی، بظاہر اس کی بے حرمتی کی گئی، مگر معلوم ہے اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد قرآن کریم امریکہ میں اور یورپ میں 1.5 سال پہلے بیسٹ سیلر بک کے طور پر قرآن کریم وہاں کی مارکیٹ میں فروخت ہو رہی تھی. قرآن کریم کے نسخے کسی بھی کتاب کے مقابلے میں سب سے زیادہ فروخت ہو رہے تھے، الحمدللہ. ایک طرف آپ قرآن کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فضل و کرم کہ قرآن تمہارے گھر گھر میں داخل ہو رہا ہے. سوئٹزرلینڈ میں ایک عجیب و غریب تحریک چلی، دیکھیے وہ کہتے ہیں نا، تمام لوگوں کے لیے ایکسانیت ہے حقوق میں، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچز. کیا مطلب ہے اس کا؟ فریڈم آف ایکسپریشن کا کیا مطلب ہے؟ اس کا اظہار خیال کی آزادی کا.
آپ کے مطلب کی بات ہو تو اجازت ہے اور آپ کے مطلب کے خلاف ہو تو آپ اس کو اجازت نہیں دیتے. یہی اظہار خیال کی آزادی, یہی انسانی حقوق کے علمبرداروں کے دعوے ہیں. سوئٹزرلینڈ میں مسجد کے میناروں پر پابندی لگا دی گئی, مگر کوئی بات نہیں, تھوڑے سے حوصلے کی ضرورت ہے, آرام سے مسائل کو گہرائی میں جا کر سوچنے کی ضرورت ہے. یہ رب کا دین ہے, اللہ تعالیٰ کیسے انتظام فرمانے والا ہے کہ مسجد کے میناروں پر پابندی لگا دی گئی, کہ سوئٹزرلینڈ میں مسجد کے میناروں سے ہمیں خوف آنے لگا ہے, بند کر دیا گیا, پابندی لگا دی گئی کہ تعمیر نہیں کر سکتے. مگر عجیب اتفاق, جو اس تحریک کا سب سے زیادہ آگے بڑھ کر کام کرنے والا تھا, لیڈنگ پوزیشن میں جو اس تحریک موومنٹ کا لیڈر تھا, اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی, وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا. اور پھر اس نے کہا کہ کاش میں اس تحریک سے پہلے دین اسلام کو پڑھا اور اسٹڈی کیا ہوتا, اب مجھے زندگی بھر یہ افسوس رہے گا کہ میری وجہ سے یہ تحریک چلی تھی, اور اس تحریک کے نتیجے میں میں نے خود اسلام کو پڑھا اور مجھے معلوم ہوا کہ اسلام کے بارے میں کتنا غلط پروپیگنڈا کیا گیا تھا. ورنہ اسلام تو اس طرح کا نہیں جیسے میں سمجھتا تھا. آپ مخالفت کی بات کرتے ہیں, سابق پرائم منسٹر آف برطانیہ ٹونی بلیئر صاحب نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی اپنی حد تک کوشش کی. لندن کی سڑکوں پر 1 million مین مارچ ہوا جس میں 95% نان مسلم تھے, مسلمان نہیں غیر مسلم تھے, کہ عراق کی جنگ اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ خامخواہ لوگوں کا, انوسنٹ لوگوں کا خون بہے گا. لیکن 1 million لوگوں کے سڑک پر مارچ کرنے کے باوجود انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کیا. جو کچھ ہونا تھا وہ ایک الگ ہے, مگر اللہ تعالیٰ کے دیکھیے قدرت کے کمالات کو, خود ٹونی بلیئر کے گھر میں اسلام داخل ہو گیا. ان کی اپنی سالی, ان کی اپنی سسٹر ان لا لورین بوتھ, اس نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا, اور اعلان کرنے کے بعد اس نے کچھ باتیں بتائیں بڑی دل کو لگنے والی. ان میں سے ایک بات اس نے کہی کہ میرے ذہن میں فلسطین عربوں کا تصور بڑا گھناؤنا تھا, بڑی بری تصویر ان کی سامنے آتی تھی جب میں نام سنتی. ایک موقع پر کیونکہ میں جرنلسٹ تھی اسی حساب سے میں وہاں پر گئی رپورٹنگ کرنے کے لیے, تو مجھے کچھ لوگوں کے ساتھ براہ راست ملنے کا موقع ملا. تو جب میں نے دیکھا ان کے عادات, طور طریقے, سیرت اور اخلاق, تو میری غلط فہمیاں دور ہوتی چلی گئی. اور اس کے بعد جو اس نے بتایا, ایک موقع پر میں ایک فلسطینی کے گھر گئی, ابھی میں مسلمان نہیں ہوئی تھی, اور جب میں وہاں پر پہنچی, دستک دی, وہ لوگ آئے, اپنے عربی طریقے کے مطابق میرا استقبال کیا, اور بڑی اس کے چہرے پہ اطمینان تھا. تو مجھ سے کہا کہ اندر آؤ. تو میں نے سوچا وہ کہتی ہے کہ شاید یہ بہت مالدار ہوگی, گھر میں ساری سہولتیں ہوں گی, اسی لیے چہرے پر اتنا اطمینان اس کے دکھائی دے رہا ہے. جب میں گھر میں گئی تو بیسک ضرورت کی چیزیں, یعنی انسان کی زندگی کی بنیادی جو چیزیں ہیں, وہ بھی وہاں نہیں تھی. میں پورا گھر دیکھ لی, چھوٹا سا گھر تھا, کھانے پینے کی تک چیزیں نہیں تھی. مجھے بڑا تعجب ہوا, میں نے کوسچن کیا اس سے کہ بتاؤ تمہیں یہ اطمینان اور خوشی کیوں مل رہی ہے, کیا چیز ہے تم جو اتنے اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو جبکہ کوئی چیز یہاں بنیادی ضرورت کی تک نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ اگر مجھے جو چیز ملی ہے اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. دنیا میں تو مجھے کچھ نہیں ملا, مگر اگر اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو سب کچھ گویا کہ مجھے مل گیا ہے. اللہ کی رضامندی کے آگے میں ہر مصیبت کو آسان سمجھتی ہوں, یہی میرے چہرے پر مسکراہٹ اور اطمینان کا راز ہے. رب راضی ہو جائے, دنیا چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں, اللہ تو مجھ سے راضی ہے. اس نے کہا یہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. پھر میں اس کے بعد وہاں ایک مسجد میں گئی اور کچھ دیر میں بیٹھی وہاں پر, تو وہ بتاتی ہے کہ کچھ دیر کے اندر مجھے ایسے لگا کہ وہ سکون وہ راحت جو مجھے برسوں سے کہیں نہیں مل سکا تھا، میں بڑی اونچی فیملی کی تھی، زندگی گزارنے کی تمام سہولتیں میرے پاس تھیں، مگر وہ سکون وہ راحت مجھے نہیں مل رہا تھا۔ وہاں بیٹھ کر مجھے ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، اور پھر رات میں جب مسجد بند کرنے کا وقت آیا، میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر مجھے تھوڑا سا موقع دے تاکہ میں مزید بیٹھ سکوں تو کیا اس کی اجازت ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، اگر آپ بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتی ہیں۔ تو جب وہاں پر بیٹھی، جو سکون مجھے ملا وہاں پر، تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ وہ دین جس کی مجھے تلاش ہے، وہ دین یہی دین اسلام ہے۔ اگرچہ کہ میرے بھائی جان ٹونی بلیئر صاحب، انہوں نے اسی اسلام کے خلاف دنیا بھر میں غلط منفی قسم کا پروپیگنڈا کیا ہے، مگر حقیقت وہ نہیں ہے جو بیان کی گئی۔ میں رپورٹر ہوں، لیکن اب مجھے حقیقت کا علم ہو رہا ہے۔ دیکھیے، جیسے کہا گیا تھا، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، کہ یہ دین اللہ کا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ ذمہ داری لی ہے کہ یہ دین گھر گھر میں داخل ہوگا، چاہے لوگ کسی بھی اعتبار سے اس کو سمجھیں، کسی بھی اعتبار سے اس کو دیکھیں۔ کون کہہ سکتا تھا انگلستان نے برطانیہ کے اندر پہلی جب مسجد بنائی گئی، اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ برطانیہ کے اندر پہلی جو مسجد بنائی گئی کہاں سے بنی؟ ایک خاتون کے چندے سے، ایک عورت کے چندے سے۔ عورتوں کا جذبہ عمل، آپ نے نام سنا ہوگا، ایک بہت ہی مشہور محدث نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ، ان کی اہلیہ محترمہ والیہ بھوپال، ان کے چندے تعاون سے پہلی باقاعدہ مسجد برطانیہ کے اندر شاہجہاں موس کے نام سے بنائی گئی۔ اس وقت جب وہ مسجد بن رہی تھی، کچھ لوگ مذاق کر رہے تھے کہ یہاں کیوں مسجد بنائی جا رہی ہے، یہاں کون نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، کون یہاں عبادت کرنے کے لیے آئے گا؟ لیکن جو مذاق کرنے والے ہیں، آنے والا ہر دن یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں مس انڈرسٹینڈنگ تھی، تمہیں غلط فہمی ہو گئی تھی۔ وہ ایک مسجد تھی، وہ ایک چراغ تھا جو ایک خاتون کی طرف سے، جو یہاں کی رہنے والی ہے، اس کی طرف سے جلایا گیا تھا۔ مگر اس ایک چراغ سے اس وقت برطانیہ میں تقریباً 1000 سے زیادہ مسجدیں بن چکی ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اس میں کسی کا کمال نہیں، یہ رب کا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو گھر گھر پہنچانے کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اگر میں اور آپ اس کے حصے دار بن جائیں، ہماری یہ سعادت کی بات ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک اصول بتایا گیا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں رنجیدہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، حالات کو دیکھ کر، حالات کو بدلنے والا قادر مطلق ہے، وہ جب چاہے حالات کو بدل سکتا ہے، اس کو حالات کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ مگر شرط کیا ہے؟ کہ تم خود اپنے دین کو پہلے سمجھو، دین کے جو تقاضے ہیں اس سے تم واقف ہونے کی کوشش کرو۔ اور ہمارا دین ہمیں کیا سبق دے رہا ہے؟ تاریخ ہجرت کے واقعے کو آپ ذہن میں رکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قسمہ پرسی کے عالم میں مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، اور وہاں پر آپ کو پکڑنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں، ان میں سے ایک نام ہے سراقہ، جو بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ بھی آپ کو پکڑنے کے لیے آپ کو فالو کر رہے تھے، اور جب قریب پہنچے تو وہ پکڑ نہیں سکے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک بشارت سنائی تھی، حالات کو سامنے رکھیے، ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر آپ روانہ ہو رہے ہیں، راستے کو بدل کر، روٹین کے راستے کو چھوڑ کر ایک نئے راستے سے جا رہے ہیں، حالات بڑے سخت ہیں۔ مگر اس کے باوجود بشارت کون سی سنائی گئی؟ حضرت سراقہ سے کہا گیا، کیف بکا یا سراقہ اذا لبست سوار کسرا، سراقہ یاد کرو اس موقع کو
کیا حال ہوگا تمہارا جب تمہارے ہاتھ میں کسرا، کون کسرا جو اس وقت کی سپر پاور طاقت کا نام تھا، عرب کے لوگ اور کسرا کیا موازنہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی سپر پاور طاقت کہہ رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں آئیں گے. سراقہ کو بڑا تعجب ہوا اس موقع پر، لیکن تاریخ نے دیکھا کہ واقعی ایسے ہی ہوا کہ واقعی سراقہ کے ہاتھ میں اس زمانے کی سپر پاور طاقت کسرا کے کنگن پہنائے گئے. تو دین اسلام کس طرح سے بشارت، کہاں بشارت دے رہا ہے؟ تو ایک مسلمان حالات کو دیکھ کر مایوس ہو جائے، حالات کو دیکھ کر نا امید ہو جائے، نہیں. مگر ہمیں ذرا اطمینان سے اپنے ماحول اور حالات کو بھی سمجھنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جو کچھ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے اپنے نام اعمال تو نہیں، ہمارے اپنے اخلاق و کردار کا نتیجہ تو نہیں، ہمارے اپنے افکار اور غلط فہمیوں کا نتیجہ تو نہیں. اللہ کا دین کبھی بھی لوگوں کو غلط رہنمائی نہیں کر سکتا. اگر غلطی ہو رہی ہے، مجھ سے ہو رہی ہے، آپ سے ہو رہی ہے، علماء سے ہو رہی ہے، اسکالر سے ہو رہی ہے، ائمہ سے ہو رہی ہے، فقہا سے ہو رہی ہے، تاجروں سے ہو رہی ہے، سیاستدانوں سے ہو رہی ہے، مردوں سے ہو رہی ہے، عورتوں سے ہو رہی ہے. غلطی اللہ کے دین میں نہیں ہے، غلطی قرآن مجید میں نہیں، غلطی نبی کے فرمان میں نہیں، غلطی صحابہ کرام کے کردار میں نہیں، غلطی ان میں نہیں، غلطی مجھ میں اور آپ میں ہے. پڑھیے قرآن کریم سورہ روم آیت 41، جس کے اندر کہا گیا زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین میں جو فتنہ اور فساد تم کو دکھائی دے رہا ہے یہ لوگوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. شاید لوگوں نے یہ کام کیا ہے، لوگوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. مثلا کچھ لوگ مسلمان ہونے کے باوجود شراب وغیرہ، جوا، ان چیزوں میں ملوث ہیں. کیا قرآن کریم میں شراب کی اجازت ہے؟ نہیں. کیا جوے کی، لاٹری کی، گیمبلنگ کی اجازت ہے؟ نہیں. اس کے لیے کسی پولیس اور قانون کی نہیں، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنا کردار ایسے کیا کہ غیر مسلم دین کے قریب آنا چاہتا ہے، میں اس کو دین سے دور کر رہا ہوں. اپنے غلط کردار کی وجہ سے، اپنے غلط اخلاق کی وجہ سے. اور شراب جس کو حرام کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، شراب، جوا اور اس طرح کی چیزیں یہ شیطانی عمل ہیں، اس سے بچو. قرآن کریم میں یہ بات بتا دی گئی. اور اس وقت ایک عجیب تحقیق سامنے آئی ہے، یہ لیٹسٹ ریسرچ جو ہوئی ہے شراب کے بارے میں، برطانیہ کی NHS نیشنل ہیلتھ سروس کی رپورٹ کے مطابق، جو ہاسپٹل وغیرہ وہاں کے علاج معالجے کے ذمہ دار ہیں، اس باڈی کی ریسرچ کے مطابق تقریباً اس وقت 40% جو گورنمنٹ کا صحت اور دواؤں کے سلسلے میں بجٹ ہے، اس کا 40% حصہ صرف شراب کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں پر خرچ ہو رہا ہے. شراب کی بیماریوں پر 40% بجٹ کا حصہ وہاں خرچ کرنا پڑ رہا ہے. اس رپورٹ کو دیکھ کر ڈاکٹروں کی ایک مجلس تھی، اس میں ایک ڈاکٹر نے مشورہ دیا، اگر اتنا نقصان ہے تو کیوں نہیں شراب پر پابندی لگا دی جاتی. فوری ڈائریکٹر نے ایک عجیب سا سوال کیا، یہ جو مشورہ جس نے دیا ڈاکٹروں کی یہ مجلس ہے، تو ڈاکٹر نے مشورہ دیا تو فوری اس سے پوچھا گیا ڈائریکٹر کی طرف سے، آر یو اے مسلم، کیا تم مسلمان تو نہیں ہو؟ تعجب ہوا. انہوں نے کہا کہ میں تو مسلمان ہوں. ہاں تو اسی لیے تم یہ مشورہ دے رہے ہو؟ کہا کہ بھئی آپ کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ اس میں نقصان ہے، اتنی زیادہ تباہی اور بربادی ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس سے گورنمنٹ کو بینیفٹ بھی ہے، ٹیکس بھی ملتا ہے، تو آپ پابندی کی بات نہ کریں. تو کہا کہ یہ عجیب تضاد بیانی ہے، ایک طرف آپ کی رپورٹ کہہ رہی ہے اتنا نقصان ہے، میں مشورہ دے رہا ہوں تو فوری آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں اس لیے مشورہ دے رہے ہیں. دیکھیے اسلام کو کیسے اور کہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے سود کا مسئلہ ہے، انٹرسٹ کا مسئلہ، میں نہیں کہتا، علماء سے مت پوچھئے، رب تعالیٰ کے قرآن مجید میں اس کو دیکھیے، کیونکہ کرائیٹیریا میں نہیں ہوں، کرائیٹیریا علماء نہیں ہے، کرائیٹیریا معیار حق و باطل کوئی امام اور کوئی فقی نہیں ہے، کرائیٹیریا کون ہے؟ قرآن مجید، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ، اس میں دیکھیے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود اس کو حرام کر دیا گیا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا گیا، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِ الصَّدَقَات، اللہ تعالیٰ سود کو پاش پاش کر دے گا، ختم کر دے گا، اور کیسے ختم ہو رہا ہے؟ اس وقت میں آپ کو لیٹسٹ بات بتاؤں کہ یونان گریس کے اندر، گریس پوری یونانی حکومت دیوالیہ ہو رہی ہے، یہ سود کی وجہ سے دیوالیہ ہو رہی ہے، اور اسی طرح اٹلی کے اندر کیا ہوا، ایک حکومت بدلی، دوسری حکومت آئی، دوسری حکومت بھی ہچکولے کھا رہی ہے، اور لوگ لاکھ لاکھ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح اٹلی کی ڈوبتی ہوئی نیا کو بچا لیا جائے، یہ سود کی وجہ سے پورا ملک ڈوب رہا ہے، پورا ملک دیوالیہ کی طرف جا رہا ہے، لوگ قرآن پڑھ کر کبھی کبھی مذاق کیا کرتے تھے کہ کیا یہ واقعی سود کا نقصان ہو سکتا ہے، دیکھیے نقصان ہو رہا ہے، میں خاص طور پر یورپ کی مثال آپ بھائیوں کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ عام طور پر یہاں دیکھا گیا کہ یورپ سے جو چیز آتی ہے، مغرب سے جو چیز آتی ہے، لوگ آنکھ بند کر کے اس کو قبول کرتے ہیں، حالانکہ میں تو کہتا ہوں الحمدللہ ہندوستان کے اندر بھی ترقی اور تعلیمی جو ٹیکنالوجی، خاص طور پر جو ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، بہت سے ممالک کے مقابلے میں بہتر ہے، پیچھے نہیں، برابر نہیں، بہتر ہے، مگر شاید ہمارا میڈیا کمزور ہے، اس لیے جو حقائق ہیں اس کو جس طریقے سے پیش کرنا چاہیے اس طرح سے پیش نہیں کیا جاتا، ورنہ بعض ایریز ایسے ہیں اور بعض ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں یورپ آج کل چاہتا ہے کہ انڈیا کو فالو کرے، مگر عجیب سی بات ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی، حتیٰ کہ ہمارے سیاستدان بھی اس موقع کو اچھے انداز سے استعمال نہیں کرتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا ہر چیز میں پیچھے ہے، نہیں، میں دونوں چیزوں کو جانتا ہوں، دونوں ممالک کو میں جانتا ہوں، میں کہتا ہوں بعض چیزوں میں ہم پیچھے ہیں تو بعض چیزوں میں ہم لیڈنگ پوزیشن میں بھی ہیں، ہم آگے بھی ہیں، دونوں چیزوں کا آپ کو سامنے بیلنس برابر رکھنا ہوگا، تو سود جس کو ختم کر دیا گیا اس کی وجہ سے یورپ کے بہت سارے علاقے کس طریقے سے دیوالیہ ہو رہے ہیں، تو اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جیسے میں نے کہا، اپنے حالات کو خود سمجھیں اور اس کو تبدیلی خود سے لائیں، کیونکہ یہ قرآن مجید کا اصول ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اس وقت تک اللہ تعالی کی مدد نہیں آ سکتی جب تک کہ میں اور آپ خود بدلنے کے لیے تیار نہ ہوں، اگر میرے اندر تبدیلی کا کوئی شوق نہیں ہے، اگر میں خود ریئلائز نہ کروں پوزیشن کو، تو صرف دعاؤں کے سہارے سے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، ایسے نہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات کو بدلیں تو اس کے لیے اندر سے تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور اس تبدیلی کے لیے کیا کرنا ہوگا، اس کے لیے میں پوپ بینیڈکٹس آف اٹلی، ان کی روم کے جو سربراہ ہیں، روحانی سربراہ پوپ بینیڈکٹس، ان کی میں مثال دیتا ہوں، جب وہ برطانیہ کا دورہ انہوں نے کیا اور اس کے بعد مختلف یورپی ممالک کا انہوں نے دورہ کیا، وہاں اپنے جو معززین ہیں، چرچ سے وابستہ لوگ، عیسائی رہنما، ان کو انہوں نے ایک مشورہ دیا، بڑا عجیب سا مشورہ تھا وہ، ہم کم سے کم دین کا نام لینے والے ان چیزوں سے نمونہ اور عبرت تو حاصل کریں، انہوں نے مشورہ دیا، کیونکہ عیسائیوں میں بھی آپس میں فرقہ واریت کی بہت لڑائی ہے جیسے میں نے شروع میں بات کی، تو ان کو انہوں نے مشورہ دیا، اگر ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا نہ کرے، یونٹی اگر ہم قائم نہ کر سکے، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ نہ رومن کیتھولک کے چرچ باقی رہیں گے، نہ پروٹیسٹ اور نہ دوسرے چرچ باقی رہیں گے، سب کا نقصان ہوگا، عیسائیت ختم ہو جائے گی، عیسائیت کو بچانا اگر چاہتے ہو اپنے اختلافات کو بھول کر کامن ٹرمز کے اوپر آنا پڑے گا. ایک عیسائی دنیا کا ایک جو بڑا مشہور رہنما ہے اس کا یہ مشورہ ہے, تو کیا کم سے کم ہم مسلمان, قرآن کریم نے تو ہمیں اتحاد کا سبق دیا, اتفاق کا سبق دیا, کیا ہم اپنی صفوں میں اتحاد بھی نہیں پیدا کر سکتے؟ کیا اتفاق کی بھی ہم ضرورت محسوس نہیں کر سکتے؟ ہم آخر کب تک یہ مختلف قسم کے گروہی اختلافات میں بچے ہوئے رہیں گے, انتشار اور اختلافات کا شکار رہیں گے؟ مسجد میں جاتے ہوئے مجھے یہ دیکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ مسجد کے اوپر کون سا سائن لگا ہوا ہے. میری مسجد تیری مسجد, میرا ادارہ تیرا ادارہ, میری بات تیری بات, میرا اسٹیج تیرا اسٹیج, میرا مولوی تیرا مولوی, میرا جلسہ تیرا جلسہ. وہ بھی بات کرتا ہے قرآن کی یا دعویٰ کرتا ہے, آپ بھی بات کرتے ہیں قرآن کی. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, چھوڑ دو میری بات کو, چھوڑ دو مولوی کی بات کو, چھوڑ دو ملا کی بات کو, چھوڑ دو امام کی بات کو. کیوں نہ ہم سب مل کر ان کی بات کو اختیار کریں جن سے نہ مجھے اختلاف نہ آپ کو اختلاف, وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. کیونکہ میرا بھی ایمان ہے, آپ کا بھی ایمان ہے, تمام مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر معزز محترم مخلوق میں کوئی بھی نہیں ہے. آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں, آپ ہمارے لیے معیار ہیں. تو جب آپ ہمارے لیے معیار ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ایسا ہم کریں کہ اپنے اپنے خیالات اور اپنی اپنی باتوں کو ایک طرف رکھ کر ہم سب مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرتے ہیں, ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اختیار کرتے ہیں, تاکہ یہ جھگڑے, یہ اختلاف اور یہ انتشار کی جو بات ہے وہ مٹ سکے. کوئی آپ میں سے یہ کہہ سکتا ہے, اتنا بڑا مجمع ہے, کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے؟ کوئی ایک آدمی کہہ سکتا ہے؟ کوئی ایک آدمی اس بڑے مجمع کے اندر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نبی کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں؟ کوئی ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنا چاہتا ہوں؟ ایک آدمی بھی اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اتنے متحد ہیں, اتنے متفق ہیں, تو پھر ہمارے درمیان یہ اختلافات کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ یہ انتشار کی کیفیت کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ آئیے قرآن کریم کو پڑھیے, سورہ محمد آیت 33, جس کے اندر ایک بڑی اہم بات جو بتائی گئی, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو, تم اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, ورنہ اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. کیا مطلب ہوا؟ ہر وہ عمل, ہر وہ کوشش, ہر وہ ایکشن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو, رب تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, رب تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وہ ایکشن, وہ عمل باطل سمجھا جائے گا, نل اینڈ وائڈ. اس کا کوئی فائدہ, کوئی اجر و ثواب ہمیں اس کا مل نہیں سکتا. پھر جب یہ اتنا واضح فرمان ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تشریف آوری دنیا بھر میں نور ثابت ہوئی, آپ کی آمد کی وجہ سے دنیا کی ظلمتیں چھٹیں, روشنی پھیلی, اجالا پھیلا, آپ نے انسانوں کو عزت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ جینے کا سبق دیا, مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. وہ خواتین جن کے ساتھ ایکسپلائٹیشن کا معاملہ کیا جاتا تھا, استحصال کا معاملہ کیا جاتا تھا, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے محترم خواتین کو باعزت مقام عطا فرمایا, ماں کے روپ میں, بیٹی کے روپ میں, بہن کے روپ میں, بیوی کے روپ میں, پوری دنیا کے مذاہب اگر مل جائیں تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواتین کے لیے حقوق دیے, جو تعلیمات دی ہیں, جو اصول اور ضابطے مقرر فرمائے, پوری دنیا کے نظریات کو ایک جگہ جمع کر کے نبی کی سنت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. بیوی کے طور پر آپ نے جو حقوق دیے, بیٹی کے طور پر جو حقوق دیے، ماں کے طور پر جو حقوق دیے، کون اس کا مقابلہ دنیا میں کر سکتا ہے؟ آج مغربی دنیا کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہم عورتوں کو بہت زیادہ حقوق دے رہے ہیں. کون سے حقوق دے رہے ہو؟ حقوق کا مطلب یہ ہے کہ معزز خاتون کو برہنہ بازار میں لا کر کھڑا کر دیا جائے. حقوق کا مطلب یہ ہے کہ معزز خاتون کو شمع محفل بنا دیا جائے. حقوق کا مطلب یہ ہے آج تمہاری بہت ساری ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک کام اگر مرد کرتا ہے اس کی تنخواہ الگ، اور وہی کام اگر ایک عورت کرتی ہے اس کی تنخواہ الگ دی جاتی ہے. یہی حقوق ہیں جو اس وقت انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں. اور اس طرح نہ جانے کتنی ناانصافیاں اور بے انصافیوں کی بات ہوتی ہے. میں صرف خلاصہ یہ گفتگو کا یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آمد رحمت ہی رحمت ہے. والدین پر آپ کی آمد رحمت ہے، تمام انسانوں پر، صرف مسلمانوں پر نہیں، تمام لوگوں پر آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے فائدہ ہوا. آپ نے انسان کو باعزت مقام عطا فرمایا، عزت سے رہنے کا مقام عطا فرمایا، پڑوسی کے لیے اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو آپ نے حقوق متعین فرمائے، والدین کے لیے جو حقوق متعین فرمائے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی باعزت اور نورانی جو تعلیمات ہیں اس کو ہم خود قبول کریں، عملی طور پر، تھیوری کے طور پر نہیں، عملی طور پر اس کو قبول کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد دوسروں تک اس کو پرچار کریں. میرے بھائی، کیوں نہیں ہم آپس میں شیر و شکر بن کے رہتے؟ کیوں نہیں ہم اتحاد اور اتفاق کے ساتھ سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عہد کر لیں؟ اگر ہم سنت کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کا عہد کر لیں تو یہ اختلافات، یہ انتشار اور اس طرح کی کیفیت یہ خود بخود دور ہو سکتی ہے. تو جو بات میں نے شروع میں کہی ہے کہ آج اسلام پوری دنیا کے اندر تیزی کے ساتھ جو پھیل رہا ہے اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اسلام کی یہی نورانی تعلیمات ہیں، نبی رحمت کی یہی رحمت بھری تعلیمات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین حق کی تعلیمات سمجھنے، اس کے تقاضوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے شر فتنے سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور جو اختلاف انتشار ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. جو غیر مسلم بھائی بھی دین کے بارے میں پروپیگنڈے کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی حق اور سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں ہمارے جو منتظمین ہیں، ہمارے جو آرگنائزرز ہیں، ان کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی وجہ سے الحمدللہ یہاں پر یہ مجلس سجی اور ہم یہاں پر آ سکے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاہ اللہ خیرن. شب گریزاں ہو گیا آخر جلوائے خورشید سے، شب گریزاں ہو گیا آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے. بلا شبہ شب گریزاں ہو گیا آخر جلوائے خورشید سے، شب گریزاں ہو گیا آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے. بلا شبہ ہم شیخ محترم کی تقریر سے یہ محسوس کر رہے تھے اور یقیناً اس حقیقت کو ہم پا رہے تھے کہ جس طرح سے رات کی تاریکی سورج کی روشنی کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے اس پوری دنیا سے ظلمت، اس پوری دنیا سے یہ نفرتیں، اس پوری دنیا کی گھٹا ٹوپ تاریکی اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک اس دنیا میں اسلام اور اسلام کا نظام قائم نہ ہو جائے. اس لیے کہ اسلام رحمت ہے، اسلام سراپا رحمت ہے، اسلام سب کے لیے رحمت ہے. ہم بہت شکر گزار ہیں خطیب محترم کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم شکر گزار ہیں آپ تمام سامعین کے، مرد خواتین کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب سے زیادہ شکر گزار ہیں یہاں کی گورنمنٹ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص ہم شکر گزار ہیں کولکاتہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے. چونکہ یہ پروگرام، اتنا بڑا مجمع کلکتہ کی سرزمین پر جو آج انعقاد ہوا اور بحسن خوبی اپنے اختتام کو پہنچا، اس میں سب سے زیادہ فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اس کے بعد بےحد تعاون اور اس کا تعاون ہم کو حاصل ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کا کہ اس نے بھرپور ہمیں تعاون دیا. اس کے تعاون کی وجہ سے اتنا خوبصورت پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اس لیے کولکاتہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آج کا یہ پروگرام بحسن خوبی اپنے اختتام کو پہنچا, کل بھی ہم آپ کے منتظر رہیں گے چونکہ ہمارے پاس کل بھی علماء کرام کی ایک طویل اور بہترین فہرست موجود ہے. مثال کے طور پر کل تشریف لانے والے علماء کرام میں سے جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: فضیلت الشیخ ڈاکٹر وسیع اللہ عباس مکہ مکرمہ, فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی شارجہ, فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم جن کو آپ دیکھتے ہوں گے زی ٹی وی میں, اور اس کے ساتھ ساتھ تشریف لا رہے ہیں کل فضیلت الشیخ ڈاکٹر آر کے نور جن کو آپ دیکھتے ہوں گے پیس ٹی وی میں, اور ان کے ساتھ ساتھ کل تشریف لا رہے ہیں فضیلت الشیخ مولانا محمد قاسم صاحب, وستاز بلکہ پرنسپل مدرسہ شمس الہدا بورڈ پٹنہ, اور ان کے علاوہ ہمارے بنگالی خطبہ بھی موجود ہیں. مثال کے طور پر فضیلت الشیخ عبد الحمید فیضی, فضیلت الشیخ انوار الحق فیضی, فضیلت الشیخ عبد الرقیب بخاری فیض مدنی, فضیلت الشیخ سراج سلفی, فضیلت الشیخ نصر اللہ صدیقی. آپ تمام لوگوں سے پرخلوص التماس کرتا ہوں کہ سنجیدگی کا ماحول بنا کر یہاں سے تشریف لے جائیں اور کل اپنے دوستوں کے ساتھ, احبابوں کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ تشریف لائیں, علماء کرام کے نورانی بیانات سے مستفید ہوں, اپنی عاقبت کو سنواریں اور اپنے فکر کی اصلاح کریں. ہم سب امید کرتے ہیں کہ کل بھی آپ اسی طرح سے تشریف لائیں گے. ہم ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم نستغفرک ونتوب الیک, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.